الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب العجم قطب العالم مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بھوک رکھی ہے اب اس کو موقع حلال سے اس کو بجھائیں یا موقع حرام سے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے محبت کا مادہ بھی رکھا ہے اس مادہ محبت کو حرام غیر اللہ اللہ تعالی کی نافرمانی اور مرنے گلنے اور سڑنے والی لاشوں کی محبت میں لگائیں یا اس زندہ حقیقی باقی ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس پاک مولا کی محبت میں لگایا جائے یہ مادہ محبت ہے دنیا کی جو چیزیں ہیں ان سے محبت کرنے کے لیے ان کی صفات کا ادراک ہونا ضروری ہے یا تو صفت جمال ہو کمال ہو یا مال ہو یعنی اس کی خوبصورتی اس کا کوئی فن یا مال جب تک اس صفت کا ادراک نہ ہو محبت نہیں ہوتی اور ایک اللہ تعالی کی محبت ایسی ہے کہ ان صفات کے ادراک کے بغیر بھی اللہ تعالی سے محبت ہے تو جن کی محبت بغیر ادراک صفات محبت کے جن سے محبت ہوتی ہے تو جب ان صفات کا ادراک ہو جائے گا تو کیا حال ہوگا مومن کلمہ شریف پڑھتے ہی اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت یہ تو غیر مومن کے بھی دل میں ہے اور جب مومن کلمہ شریف پڑھتا ہے تو ان صفات کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے عبادت فرما برداری اور بندگی میں آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالی کی معرفت اس پر کھلتی ہے اور اس معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہونا فارسی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی کا وہ لفظ ہے, اردو میں اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں, پیدا ہونا یعنی ظاہر ہونا. گویا محبت تو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, محبت تو ہے ہمارے اندر اللہ تعالی کی, اس کے ظاہر کرنے کی صورتیں ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے ایک تو کسی آدمی کو کسی کام پہ لگانا ہو تو ایک تو اس کام کی خصوصیات بتاؤ, یا کوئی کام چھڑانا ہو تو اس کے مضرات بتاؤ. اس طرح کئی اچھے کام کرنے ہیں, ایک 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 کو بتاتے جاؤ. کئی برے کاموں سے چھڑوانا ہے, ایک ایک برا کام بتاتا جائے. وہ محنت کرے گا, وقت لگے گا. اور فرماتے ہیں ایک کام یہ کر لو, محبت پیدا کر لو, تو اب اس کو خود فکر لگ جائے گی. کیونکہ محبت کا مزاج ہے محبوب کو خوش کرنا اور محبوب کو ناراض نہ کرنا, یہ مزاج محبت ہے. مزاج محبت کیا ہے؟ محبوب کو خوش کرنا اور محبوب کو ناراض نہ کرنا. اگر کوئی خوش تو کرتا ہے لیکن ناراض بھی کرتا ہے, یہ محبت کامل نہیں ہے. لہذا جب یہی اسی محبت کی تعریف کو شریعت اور دین پر کے سانچے میں رکھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اچھے کام کرو اور برے کام نہ کرو. یہ ہوا نا. لہذا اس لیے فرمایا کہ محبت پیدا ہو جائے پھر وہ خود ہی سکھا دے گی. حضرت والا یہ مصرہ فرمایا کرتے تھے, اکثر پڑھتے تھے کہ محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت, محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت, یہ کرو یہ نہ کرو. واہ, حکیم الامت کی بات یاد آئی. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, فرماتے ہیں کہ ہر وقت اشرف علی کے دل میں ایک آواز آتی ہے کہ اشرف علی یہ کرو یہ نہ کرو. سبحان اللہ, یہ محبت ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو محبت کی لغت ایسی ہے کہ لغت محبت ایسی ہے کہ اس کے لیے وصل شفتین ضروری ہے. وصل معنی ملنا اور شفتین دونوں دو ہونٹ, شفتن شفتانی. تو فرمایا کہ دونوں ہونٹوں کا ملنا یہ ضروری ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی یا قرآ, مجلس میں قرآ حضرات بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں, قاری بھی بیٹھے ہیں, ذرا لغت محبت ادا کریں, محبت کا لفظ بولیں لیکن ہونٹ نہ ملے. تو ایک عجیب ہی چیز نکلے گی. سبحان اللہ. اور حضرت والا ایک بات اور فرماتے تھے, فرماتے دیکھو محبت کیا چیز ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے محمد. فرمایا دیکھو محمد محبت. سبحان اللہ, کس محبت سے پیدا فرمایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے نام بھی کیا تجویز کیا, محمد. میں اور آپ کیا تعریف کریں گے, تعریف کیا گیا, ایسا نام اللہ نے رکھا. سبحان اللہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہونٹوں کے ملے بغیر یہ لغت محبت ادا ہو نہیں سکتی. اور محبت کا جو مادہ ہے یعنی محبت کے جو لغت ہے وہ ہے یہ جو بنا ہے محبت وہ حب سے بنا ہے, حب اس کا مادہ اس کو کہتے ہیں, یعنی محبت بنی کس سے؟ حب سے. اس میں دو حرف ہیں ہا اور با. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو ان دو حروف ہا اور با, ہا کا جو مخرج ہے وسط حلق یہ درمیان, اور با کا جو مخرج ہے گویا وہ آخری مخرج ہونٹ سے ادا ہوتا ہے. فرماتے تھے کہ علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی نے ان دو حروف سے محبت کو پیدا کیا, ایک ہا اور ایک با. ہا چھپا ہوا ہے, با ظاہر ہے. فرمایا اس سے پتا چلا کہ محبت پہلے اندر پیدا ہوتی ہے, اندر بنتی ہے اس کا اثر ظاہر میں آتا ہے. پہلے اندر محبت ہوگی, لہذا ظاہر محبت پر دلالت کرتا ہے. اب ایک آدمی کو آپ دیکھیں اس کے ہاتھ میں کرکٹ ہے یا بیٹ ہے یا بال ہے تو کس بات, ہاتھ میں آپ بیٹ اور بال دیکھ کر کیا گمان کریں گے؟ کرکٹ سے محبت. کسی مشہور آدمی کی نقل کر رہا ہے تو وہ نقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت ہے. اندر محبت ہے اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. ابھی آدمی اپنے کپڑے سلوانے جاتا ہے یا اپنا حلیہ اپنے شیخ جیسا اللہ والوں جیسا بناتا ہے, کہتا نہیں ایسا نہیں ویسا بنانا ہے, تو یہ کس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اندر محبت ہے, تبھی تو ویسی نقل کر رہا ہے. یہ محبت کی خاصیت ہے, نقل کرنا یہ محبت کی خاصیت ہے. اور اللہ تعالی نقل کی برکت سے اصل عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے جب محبت اندر رسوخ پکڑتی ہے, اندر گہری ہوتی ہے, تو پھر اس کا نتیجہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ کہاں تک ضبط بیتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک ضبط بیتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں, اور کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں, اور عورت پڑتی کہاں تک ضبط بیتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم برقع پہنتی ہیں, کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم شرعی پردہ کرتی ہیں, وغیرہ ذالک, جہاں چاہے اس کو فٹ کر لو. سبحان اللہ, یہ کیوں؟ دل میں محبت گہری ہوئی, تو جیسی جیسی محبت دل میں گہری ہوتی چلی جائے گی اس کا اثر ویسے ویسے ظاہر ہوتا چلا جائے گا. ویسے ویسے اس کا اثر ظاہر ہوتا چلا جائے گا. یہ محبت کی خاصیت ہے. اس لیے اب وہ جو محبت میں بھاگا چلا جا رہا ہے کہ بھائی میں اپنے شیخ سے ملنے جاؤں گا فلاں جگہ پر یا فلاں جگہ پر, تو یہ محبت ہی تو ہے جو لے کر جاتی ہے. سات سمندر پار لوگوں نے سفر کیا, حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے عاشق مرید تھے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیری مرید کا مزہ ہی اس وقت ہے جب جب شیخ سے محبت پیدا ہو جائے. فرماتے مزہ ہی اسی وقت ہے, بیعت ہونے کا مزہ ہی اس وقت ہے جب محبت پیدا ہو جائے. خواجہ صاحب بہت محبت کرتے تھے. ایک بار کانپور میں خواجہ صاحب کی ملازمت تھی, ہندوستان کا شہر جو کہ تھانہ بھون سے کافی دور ہے. اگر کسی کو کانپور سے تھانہ بھون آنا ہوتا تھا تو اس کا اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ پہلے سہارنپور آئے ریل گاڑی سے, پھر وہاں سے یکا گاڑی سمجھو اس زمانے کی چنگچی میں بیٹھ کر آئے. اب وہ چنگچی میں بیٹھ کر آئے تو خواجہ صاحب نے کیا کیا, کانپور سے نکلے سہارنپور اترے, وہاں سے ایک کا گاڑی لی اور اس پر بیٹھ کر تھانہ بھون پہنچے. وہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کا وقت تھا, خطوط کے جواب دینے کا وقت تھا. حضرت فرماتے ہیں بالا خانے پر اوپری منزل پر حضرت تفسیر اور خطوط کے جواب میں مشغول تھے. خواجہ صاحب آئے, ایک نظر حکیم الامت کو دیکھا, جانے لگے واپس. کسی نے کہا خواجہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں واپس جا رہا ہوں. کہاں سے آئے؟ کانپور سے آیا ہوں. کہاں جانا ہے؟ کانپور واپس. کہا اگر اتنی دور سے آئے تھوڑی دیر انتظار کریں, ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے, حکیم الامت سے ملاقات کر لیں. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ کیا گاڑی باہر کھڑی ہے, میری ریل گاڑی کا وقت ہے, مجھے واپس کانپور پہنچنا ہے کیونکہ ملازمت اور ڈیوٹی پر مجھے حاضری دینی ہے. کہا ملے تو آپ نے حکیم الامت سے تو ملے نہیں. تو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے لیے یہ میں نے سفر کیا تھا اس کو اس نے مجھے دیکھ لیا, کیونکہ شیخ جو بنایا جاتا ہے پیر پرستی مقصود نہیں ہے, شیخ تھوڑی مقصود ہے, شیخ کے ذریعے سے اللہ مقصود ہے. جس اللہ کے لیے میں کانپور سے چلا تھا اس اللہ نے مجھے دیکھ لیا کہ میری محبت میں چلا ہے. بس میرا کام بن گیا, ایک نظر میں نے حکیم الامت کو دیکھ لیا اور کسی اللہ والے کو حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو شاعر نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا, کہ تھوڑی دیر کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا سو سال کی اخلاص والی عبادت سے افضل ہے. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالکرنگی کے بانی معارف القرآن حضرت نے لکھی, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت شاعر نے کچھ مبالغہ نہیں کیا, یعنی کچھ زیادہ بیان کر دیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں مبالغہ, میں کہتا ہوں شاعر نے کم بیان کیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, تھوڑی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا, ایک لاکھ سال کی اخلاص والی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ, یہ واقعہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بہت سنایا کرتے تھے. فرماتے ایک نظر دیکھ لینا. سبحان اللہ, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت اتنی بڑی بات کیوں, اتنی بڑی بات؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی تنہائی کی کتنی ہی عبادت کر لے لیکن اس کا جو خاتمہ ہے اس کا خاتمہ پھر بھی معلوم نہیں کیسا ہوگا. شیطان نے کتنی عبادت کی لیکن محبت سے محروم تھا, مردود ہوا. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں یہ اثر رکھا ہے کہ ان کی صحبتوں کی برکت سے خاتمہ ایمان پر نصیب ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے. اللہ اللہ, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حاجی صاحب کے ایک مرید تھے. اور وہ مرید کوئی ان کے اوراد, اشغال, معمولات, اذکار کچھ زیادہ نہیں, بس ان کے ایک بھائی تھے. وہ کسی اور شیخ سے کسی اور سلسلے میں داخل ہے, سلسلہ تھے, کسی اور بزرگ سے بیعت تھے. وہ لمبے لمبے وظیفے کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ کرتے تم ہو نہیں, تمہارے پیر کی کوئی اثر تم پر نظر نہیں آتا. تو وہ سب اتنا کہتے تھے وقت آنے پہ پتہ چلے گا. فاتح جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, بس ان پر وہ جو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو نسبت تھی, وہ جو سلسلے کی برکت, وہ جو ظاہر ہوئی, بس آخری وقت اتنا روتے تھے, روتے روتے جان دے دی اور ایمان بچا کر لے گئے. یاد رکھنا میرے دوستوں, پوری زندگی دین کے کسی شعبے میں کام کرے, پوری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا پھر اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اللہ میاں ہم نے نماز پڑھی تھی, یہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا. وہ تو بعد کی بات ہے. اور یہ ایمان محفوظ رہتا ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. اس نے فرمایا کہ جن کو اپنے مشائخ سے جتنی محبت ہوتی ہے ان کا ایمان اتنا راغی ہوتا ہے. اور وہ آثار محبت ظاہر بھی ہوتے ہیں. شیخ سے جو تعلق ہوتا ہے پھر وہ آثار محبت ظاہر بھی ہوتے ہیں. اگر تعلق فرما برداری کا ہے تو فرما برداری بھی ظاہر ہوتی ہے, اور اگر منافقت ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے. بزرگ نے فرمایا کہ البتہ وہ شیخ کی حیات میں تو, عموماً شیخ کی حیات میں تو ظاہر نہیں ہوتی, لیکن شیخ کے وصال اور انتقال کے بعد شیخ کی رضا اور خوشی یا ناراضگی شیخ کے انتقال کے بعد ظاہر ہوتی ہے. تھانہ بھون میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے. اور وہ ان کا حکیم الامت خاص خادم تھے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, ادھر آ جائے دل تک کہنا, جب حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, کہتے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ مسجد میں جماعت کی نماز ہو رہی ہے اور وہ ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی عذر کے آثار نہیں, کچھ نہیں. تو فرماتے کہ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ یہ حکیم الامت کے خاص خادم لیکن مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, جبکہ کوئی شرعی عذر بھی نہیں. حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے ان سے پوچھا تھا تو وہ کہنے لگے کہ جب میں مسجد میں جانے لگتا ہوں, حکیم الامت کے انتقال کے بعد کی بات ہے, جب میں مسجد میں جانے لگتا ہوں تو مسجد کے باہر حکیم الامت ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور مجھ کو مسجد میں جانے نہیں دیتے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے شیخ سے کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے, آخر اتنی بڑی نحوست کیوں, اتنا بڑا عذاب کیوں؟ فرمایا دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے, اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے. اور دوسری وجہ یہ کہ خانقاہ میں جو اللہ والے آتے تھے, علماء آتے تھے, انسان ہیں, کبھی سفر سے آیا کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کئی چیز کی معلوم نہیں ہوتا تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے. حکیم الامت کے ہر چیز کا اصول تھا آنے والا ذرا کبھی کچھ دیر سویر ہو جاتی ہے, تو یہ کیا کرتے تھے, بس حکیم الامت کو شکایتیں لگاتے رہتے تھے, چغلیاں کرتے تھے. تو حکیم الامت تھے, اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ فرماتے تھے, یہ اللہ والوں کا دل دکھاتے تھے, ماں باپ کا دل دکھاتے تھے, اللہ والوں کا دل دکھاتے تھے. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ہے اس قوم میں خدا رسوا نہ کرتا, کسی قوم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرماتا. تا دلے با صاحب دلے, با صاحب دلے نامش بدرد, جب کوئی شخص کسی اللہ والے کو ستاتا ہے تو پھر اس ستانے کی وجہ سے اس پر عذاب ہوتا ہے اور یہ عذاب کی صورت ہے. اس لیے فرمایا کہ شیخ کی رضا اور خوشی کے نتائج اس کے وصال کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, اب آپ بتائیے کہ خلیفہ بلا فصل, کوئی فاصلہ نہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات تھے ادا کر دیے, لیکن ابو بکر کے احسانات وہ نہیں ادا کر سکا. اور فرمایا کہ ما فضل ابو بکر الناس, کہ ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں پر فضیلت, لا بکثرت صلاۃ, نہ نمازوں کی وجہ سے نہ روزوں کی وجہ سے, لیکن ولیکن شیء, ایک چیز ہے, وقت رفل قلب, ایک چیز ہے جو ان کے دل میں ہے, اس کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی. صحابہ کا اجماع ہوا یہ خلیفہ بنے آپ کے وصال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن عجیب بات یہ کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے فرمایا, لو کانا بعدی نبیون, کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے, اگرچہ متعلقات مقدم ہو گئے اسم مؤخر ہو گیا, لو کانا بعدی نبیون لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے کہ شاہ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد جو درجہ ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا بعدی میرے بعد, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعدی نہیں تھے, وہ تو معی تھے, وہ تو ساتھ تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, وہ غار ثور کی وہ رات کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر یہ دامنگیر تھی, اپنی فکر نہیں تھی بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ دشمن باہر ہے, ہم تک پہنچ چکا, میرے آقا کا کیا ہوگا, یہ فکر تھی, اپنی فکر نہیں تھی آقا کی فکر تھی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں لا تحزن, غم مت کرو, حزن مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادی میں تو تھے ہی نہیں بلکہ وہ تو معی تھے, ساتھ تھے. معی میں اور بادی میں کتنا فرق ہے, بادی میں بعد ہے اور معی میں ساتھ ہے, معی میں قربت ہے بادی میں بعد ہے. اس لیے حضرت شاہ صاحب اور فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہی نہیں تھے. لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام جو آپ کا مقام صدیقیت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پتہ چلا, آفتاب نبوت کے چھپ جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کیا مقام تھا. لہذا جس وقت میں جبکہ امت پر غم ٹوٹا ہوا تھا, صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے, اس وقت کیا غم کی حالت اور کیفیت تھی, آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مسلمہ کذاب کے خلاف جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, مانعین زکات وہ لوگ جنہوں نے زکات روک لی تھی, ان یہ تمام لشکروں کو آپ نے بھیجا, صحابہ نے منع کیا, یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تلوار نکالی, فرمایا تم نہ جاؤ, میں اکیلا جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرمایا ہے لا تحزن ان اللہ معنا, میرے لیے اللہ کافی ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سے پتا چلتا کہ آپ کا ایمان کیا تھا, وہ جو مقام صدیقیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت, کیونکہ آفتاب جب نکلا ہو تو چاند کہاں نظر آئے گا بھائی, آفتاب نکلا ہو تو ستارے کہاں نظر آئیں گے. لہذا آفتاب نبوت کا پردہ فرمانے کے بعد پتا چلا کہ قمر صدیقیت کیا چیز ہے اور مقام صدیقیت کے حامل اور مقام صدیقیت کے اکمل الکاملین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس مقام پر تھے کہ اکیلے سبحان اللہ چڑھتا تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کی تمام عبادتیں لے لیں, ایک وہ دن اور ایک غار ثور کی وہ رات, بس یہ مجھے دے دیں. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں, ہمارا سر بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کو بھی اپنے سر پر رکھ سکیں, وہ بھی اس قابل نہیں ہے, لیکن وہ ہماری ماں ہے, ان کی محبت, ان کی عظمت, ان کی عزت کی حفاظت یہ ہم بیٹوں کی ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ تشریف فرما, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, کھلا آسمان نظر آیا, بجلی تھی نہیں, جب بجلی نہیں ہوتی آسمان پر تارے نظر آتے ہیں, آسمان ستاروں سے بھرا ہوا. ہماری ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی شخص ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں جس نے آسمان پر ستارے ہیں؟
یہ بات میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ سنتا تھا، مشکات شریف کی روایت ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں اتنی ہیں.
صاحبزادی کس کی تھی؟ گمان تھا جواب آئے گا میرے ابا کا،
لہذا بے چین ہو گئی کہ باپ کا نام سنا نہیں، بیتاب ہو کر پوچھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے؟
تب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ان کا کیا پوچھتی ہو، ان کی تو ایک دن کی نیکی اس سے زیادہ ہے.
وہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو محققین صوفیہ نے فرمایا کہ شیخ کی رضا اور خوشی کے آثار اس کے انتقال کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، اور شیخ کی ناراضگی کے آثار بھی اس کے انتقال کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کتنا خوش تھا، کتنا ملا ہوا تھا. آپ سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا محبت کے تعلق اس درجے تھا کہ آپ کی زندگی کا فرق اتنا رہا جتنی آپ دونوں کی عمر کا فرق تھا. یہ فرق تھا بس. آپ کی خلافت کا زمانہ یہ وہی زمانہ ہے گویا آپ کی زندگی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کا جو فرق تھا تقریباً اتنا ہی فرق ان حضرات کا تھا. خلافت کا زمانہ بس اتنا ہے.
سبحان اللہ. تو شیخ کی محبت کے آثار یہ ظاہر ہوتے ہیں. میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. فرمایا پھر اس محبت کو اپنی محبت کا بہانہ بنا دیتے ہیں. اس لیے دیکھا یہ گیا، ہماری صوفیہ کی تاریخ، اللہ تعالی کے اولیاء اور عاشقوں کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن کو اپنے مشائخ سے جتنی محبت تھی ان پر اللہ تعالی کا اتنا زیادہ فضل ہوا. بعید میں کیوں جائے قریب کی مثال میرے مرشد، میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی ہے. حضرت کی عمر 17 برس 18 برس، اپنی زندگی کے 16-17 سال اپنے شیخ کے ساتھ گزارے، جبکہ جوانی کا وہ زمانہ کرکٹ کھیلنے کو اور بھاگنے کو جی چاہتا ہے. لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے وہ زمانہ، جبکہ حقیق حضرت پھولپوری کی عمر 70 برس کے قریب تھی، لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا، حضرت نے خود اس کو اپنی زبان سے فرمایا شعر میں، سینکڑوں مجنوں تیری جا میں ملے، سینکڑوں مجنوں تیری جا میں ملے، سینکڑوں لیلا تیری جا میں ملی، سینکڑوں مجنوں تیری جا میں ملے، سینکڑوں لیلا تیری جا میں ملی، تجھ سے الفت راہ مولا ملی، تجھ سے الفت راہ مولا ملی.
فرمایا کرتے تھے کہ کیا مجنو کیا لیلا، خالق مجنو خالق لیلا، اے شیخ آپ کی جامع مجھے ملا. سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ
ان کے ایک عاشق مرید تھے، ان کا نام تھا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ. محبت کا عالم دیکھیے کیا تھا، کیا تھی محبت. ایک مرتبہ ایک شخص آیا سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے کہا کہ حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، پلے کچھ ہے نہیں، کچھ مدد فرمائے. سلطان نے فرمایا کہ بھائی ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا عرض کیا کہ حضرت کرو. فرمایا اچھا یوں کرو، تم رہ جاؤ یہاں پر، اگر ہمیں کوئی ہدیہ وغیرہ آئے گا وہ تمہارا، جو ہدیہ آیا وہ سب تمہارا. پورا دن گزر گیا کوئی ہدیہ نہیں. شیخ نے فرمایا بھائی تمہارے سامنے ہے، چلو اگلے ایک دن اور دیکھ لو. اگلے دن پورا دن گزرا کوئی ہدیہ نہیں. اس نے کہا حضرت مجھے گھر بھی جانا ہے، میری مجبوری ہے. فرمایا اچھا میں ایک دن اور ٹھہر جاؤں. ایک دن اور ٹھہرے، شام ہو گئی کوئی ہدیہ نہیں. سلطان نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میں کیا کروں، میرے تو اختیار میں نہیں ہے، ایک کام کرو یہ میری جوتی لے جاؤ. اس نے کہا اچھا اچھا جیسے آپ کی خوشی. جوتی لپیٹی اور چل پڑے. صاحب چلے گئے، رات کا وقت آئے، سرائے میں جا کر ٹھہرے. میرے مرشد فرماتے کہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ یہ تاجر بھی تھے اور بہت بڑے تاجر تھے. سفر کر کے آ رہے تھے، رات کا وقت ہوا، گدھوں پہ سامان تجارت لدا ہوا، جو اس زمانے کے ڈالے ٹوئٹا ہیلکس تھی. سرائے میں ٹھہرے، داخل ہوئے، دل کی حالت عجیب ہو گئی. استقبالیہ پر گئے، پوچھا یہاں کون کون ٹھہرا رہے. بولے یہاں سلطان نظام الدین ٹھہرے رہے کیا؟ کہا یہاں. اس نے دیکھا، اسے کہا نہیں، حضرت کے دوسرے نام بھی فلاں فلاں نہیں، وہ نہیں ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا یہاں تو کوئی ایسے نہیں ہے. وہ شخص امیر خسرو ایک ایک کمرے کے دروازے پہ جا رہا، تو جس کمرے کے دروازے، جس کمرے میں غریب ٹھہرا ہوتا وہاں ٹھہرے. دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلا، سلام ہوا، وعلیکم السلام، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا دہلی سے آ رہا ہوں. فرمایا کیوں گئے تھے؟ کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تھا کہ ان سے اپنی کچھ حالت پیش کروں گا. سلطان نے مجھ سے فرمایا کہ کچھ ہے نہیں میرے پاس، رہو، جو آئے گا لے جانا. تین دن گزر گئے کوئی نہیں آیا. سلطان نے مجھ سے فرمایا کہ میری جوتی لے جاؤ. تو اور تو کچھ نہیں میرے پاس، لیکن یہ جوتی ہے میرے پاس. امیر خسرو نے فرمایا کہ وہ جوتی مجھے دکھاؤ گے. اس نے وہ جوتی امیر خسرو کے ہاتھ میں دی، انہوں نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور فرمایا کہ کیا یہ جوتی تم مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا کہ میں جوتی کا کیا کروں گا، اگر آپ کے کام آتی آپ لے لیں. فرمایا اب جزاک اللہ. اس کو سینے سے لگایا، فرمایا دیکھو میرے باہر گدھے کھڑے ہیں، اس میں سامان تجارت بتاوا ہے، وہ گدھے سمیت سامان سامان تجارت تیرا ہوگا. اب اس جوتی نے ان کو ایسا دیوانہ کیا، اسی وقت جوتی سر پر رکھے اور دہلی کی طرف دوڑ پڑے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سامنے پہنچے, سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر فرمایا, امیر خسرو تو نے سودا بہت ہی سستا کیا. اللہ 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 سبحان اللہ, ایسی محبت تھی کہ ایک مرتبہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ موجود تھے وہیں پر سلطان نظام الدین اولیاء کے پاس. اب شیخ جو کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو, مرید بھی اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو, اب اس محبت کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ اصل تو وہ گفتگو دل سے ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی وہ گفتگو آنکھ سے بھی ہوتی ہے, کبھی خاموشی کی صورت میں, کبھی آنسو کی صورت میں, کبھی زبان سے بھی نکل پڑتی ہے. امیر خسرو پر ایک کیفیت تاری, سلطان نظام الدین پر بھی ایک حال تھا. پوچھا کہ شیری از شکر, یہ سوال کس نے کیا؟ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے. فرماتے کہ گفتم شیری از شکر, میں نے پوچھا کہ شکر سے زیادہ میٹھی کیا چیز ہے؟ گفتہ سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, گفتار منست, کہ مرید کی نظر میں شیخ کی گفتگو شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہے. پھر پوچھا کہ روشن از قمر, گفتم کے روشن از قمر, میں نے پوچھا کہ چاند سے زیادہ کیا چیز روشن ہے؟ تو سلطان نظام الدین اولیاء گفتہ انہوں نے فرمایا, رخسار منست, مرید کی نظر میں شیخ کا چہرہ یہ چاند سے بھی زیادہ روشن. محبت ایسی چیز. گفتگو طویل تھی, اس طویل گفتگو کے آخر میں جب دیکھا شیخ کا التفات ہے, امیر خسرو نے پوچھا کہ خسرو ناتوا, گفتم کے خسرو ناتوا, میں نے پوچھا کہ خسرو آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو گفتہ فرمایا, پرستار منست, میرا عاشق ہے, میرا دیوانہ ہے. تو جس شیخ کی زبان سے جب مرید کے لیے بات نکلے تو کیا چیز ہوتی ہے؟ لہذا جب سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, حکیم الامت اس کے راوی ہیں, کوئی معمولی بات نہیں ہے, فرماتے سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا, لاکھوں انسان, امیر خسرو کا تو حال برا ہو, جس کی محبت ایسی ہو. وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ سرو سی مینی بسہرا امیر ابھی, سرف وہ جو درخت محبوب سے تشبیہ دیتے, سیمی چاندی کو کہتے ہیں محبوب, سرو سی مینی میرا محبوب بسہرا امیر ابھی, صحرا جنگل میں جا رہا ہے, عجب بے مہری کے بے مامی روی, کیا محبت ہے کہ جس کے ساتھ زندگی گزاری مجھے چھوڑ کر اکیلا جا رہا ہے. سرو سی مینی بسہرا می روی, عجب بے مہری کے بے مامی روی. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ دیوانہ وار اشعار پڑھے انہوں نے کہ جنازہ ہلنے لگا, تو لوگ ان کو پکڑ کر لے گئے کہ ظالم کا عشق آج پتہ نہیں کیا رنگ دکھائے گا. اس لیے فرمایا کہ جن کو اپنے مشائق سے جتنی محبت ہوتی ہے, ان کا ان پر اللہ تعالی کا فضل ویسے ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاکستان کے وہ حضرات جن کا آپ نام لیں تو یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ اپنے مشائخ پر جان فدا کیے, کسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آج سے دیکھ پیچھے تک آپ چلے جائیں، ہر وہ شخص جس نے کسی اللہ والے پر اپنی زندگی قربان کی ہے، اگر وہ کوئی نظر آ رہا ہے نا، اس کی خدمات، دین کا کام، اس کے پیچھے کسی اللہ والے کا ہاتھ ہے، اس کی محبت یہ رنگ دکھاتی ہے. خواجہ صاحب عالم نہیں تھے، حکیم الامت کی محبت کا اثر یہ ہوا، علماء نے ان کو اپنا پیر بنایا، اپنا شیخ بنایا. خواجہ صاحب عالم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا قرب عطا فرمائے، اعمال محبت بھی عطا فرمائے، تاکہ محبت کا ظہور بھی ہو جائے، پتہ چلے کہ عاشق ہے، ایسا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم انك عفو كريم، اللهم انا نسألك والعمل الذي يبلغنا، اللهم لا واهلنا ومن المعروف. يا الله انصركم وعفا المعذرين، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو غیر اللہ کی محبت ہے، اس محبت ناپاک کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، اپنی محبت کو غالب فرما دیجیے، اپنی محبت کو تمام تعلقات غیر اللہ پر غالب فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے جملہ صفات حمیدہ، اخلاق حمیدہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے جسم کے ذرے ذرے کو اپنی فرما برداری میں لگا دیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنا فضل فرما، اپنا فضل فرما، اپنا فضل فرما. اے کریم مالک ہماری جانوں پر رحم فرما. یا اللہ اپنا کرم فرما، گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی، قبر کی منزل قریب سے قریب تر آ رہی ہے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، اپنی وہ خاص رحمت عطا فرما دیجیے کہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے، اپنی مشیت، اپنے فضل و رحمت کو یا اللہ ہماری جانوں کے شامل حال فرما دیجیے، اور تزکی کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. سلامتی ایمان، سلامتی آدا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی آدا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجیے، اور یا اللہ ہماری نظر، ہمارا کلام شریعت اور محبت کے دائرے میں فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہر لمحہ، ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ، ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی نہ کریں. اپنے کرم سے ہمارے دل بیٹھنے کو، ہماری دینی ترقی، اخلاقی ترقی، روحانی ترقی، تقوی کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. محتاج ہم، محتاج ہم، یا اللہ ہماری مدد فرما. دینی اور دنیاوی ضروریات کو پورا فرما دیجیے، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، اور ہم جس پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ظلم کرنے سے باز فرما دیجیے، روک دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے، مدد فرما دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہونے والی